سنا ڈالوں؟ حیرت میں ڈالنے والا قصہ ہے، لیکن قصہ سننے کے بعد اگر تم نے چار مہینے لکھوائے تو ذرا درجہ کم ہو جائے گا تمہارا. قصہ تو میں سناؤں بعد میں، اور کوئی چار مہینے کے لیے کھڑا ہو جائے، جو پہلے ہو گئی وہ تو ہو گئے، نیا آدمی کھڑا ہو جائے، انشاءاللہ سما انشاءاللہ اس کا بھی ویسا ہی قصہ بنے گا. چار مہینے کے لیے جو اس وقت میں نقد کھڑا ہوگا، میں تین دعا دیتا ہوں، تم آمین کہو گے؟ ارے آمین کہو گے، نہ معلوم کس کے آمین قبول ہو جائے. جو چار مہینے کے لیے ابھی نقد کھڑا ہو، اللہ اس کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں، کاروبار میں، گھر میں، اولاد میں، ہر لائن میں اللہ خوب برکت نصیب کرے. ارے آمین تو کہو. اور دوسری دعا میں یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں دین کے بڑے بڑے دائی تیار کرے، جو صدیوں تک دین کے کام کرتے ہیں، اس کی خبر میں سوا پہنچتا رہے. آمین کہو. تیسری بات، چار مہینہ نقد دکھانے والے کی اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو دنیا کی اور آخرت کی عافیت کے ساتھ غیبی طریقے پر پوری فرما دے، اور ان کی پریشانیوں کو دنیا کی اور آخرت کی غیبی طریقے پر عافیت کے ساتھ پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے. بڑی عجیب دعا ہے یہ. ارے کہو آمین. اب دیکھو کون کھڑا ہوگا چار مہینے کے لیے، یہ تینوں دعائیں لینے کے لیے، یہ تینوں دعائیں لینے کون کھڑا ہوگا؟ نام بالکل نہیں لکھوں گا میں، نام نہیں لکھنا. ہمیں اطمینان ہے جو کھڑے ہیں وہ چار مہینے جائیں گے. اچھا چلو ایسا کرو اور کھڑے ہو جاؤ. ارے تین تین دعائیں لے ڈالو. ارے ہو جاؤ کھڑے، پھر میں واقعہ بیان کروں گا. واقعہ تو سنانا ہے تمہیں، اسی وقت کا واقعہ، اسی زمانے کا.
ان کو ایک طرف بلا لے.
اچھا اس طرف آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ. چار چار مہینے والے جو پہلے کھڑے ہوئے تھے وہ بھی آ جاؤ. چار چار مہینے والے اس طرف آ جاؤ. دیکھو چلے والوں کو ہم پھینک نہیں دیں گے، لیں گے ان کو بھی، لیکن ابھی تم بیٹھے ہو. چار چار مہینے والے اس طرف آ جاؤ، چار چار مہینے والے اس طرف آ جاؤ. ارے آ جاؤ جلدی، ارے دیر مت کرو، وہ بات سنانی ہے تمہیں، رہ جائے گی کہیں وہ بات جو سنانی ہے تمہیں. کہ آج کے دور میں بھی اللہ کی ایسی مدد آتی ہے کہ جس میں تباہی اور بربادی دکھائی دے اور اس میں اللہ کامیاب کرتا ہے. آ جاؤ ایک طرف بٹھا دو انہیں، بعد میں ترتیب دے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. کوئی سنبھالنے والا ان کے پاس پہنچا دو. بہت اور ہے کوئی چار مہینے والا تین دعائیں لینے والا؟ تین چلے نقد لکھوا کر تین دعائیں لینے والا اگر ہو تو اس طرح ہو جائے. بھروچ کے اندر ہمارا بیان ہوا، بیان ختم کرنے سے پہلے ہم نے اسی قسم کی تین دعائیں دے ڈالی. 80 آدمی تیار ہو گئے چار چار مہینے کے لیے، اور وہ 80 کے 80 جماعت میں روانہ بھی ہو گئے. یہ ہمیں لوگوں نے خبر دی، 80 آدمی. تو یہ بھی انشاءاللہ ایک طرف جمع ہو جائیں گے. اب وہ قصہ سنا دوں، سنا دوں قصہ. سنا دینے کے بعد پھر چار مہینے کے لیے کون تیار ہوگا؟ دیکھو ہنس رہے سارے کے سارے خوشی کے مارے. قصہ یہ ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ دو عمرے کیے تھے. ان میں پہلے عمرے کے لیے آپ تشریف لے گئے. میرے کو یوں کہا مولانا نے کہ مولانا صاحب تم بھی ایک جماعت تیار کرو بمبئی والوں کی، اور تم بھی جماعت کے ساتھ پانی کے جہاز میں آ جاؤ عمرے کے لیے. 40 دن کا عمرہ تھا ایک چلے کا. ہم لوگ چلے گئے, دودھ کی ڈیری تھی بمبئی میں, آرے ملک کالونی مشہور تھی, وہاں پر میں گیا اور جا کر ان ڈیری والوں کو جمع کیا. جمع کر کے میں نے کہا بھائی تم ایک ایک چلے کے لیے میرے ساتھ عمرے کے لیے چلو. مولا یسوع رحمت اللہ نے جا رہے ہم بھی چلے, تو وہ ڈیری والے کہنے لگے ہم لوگ بے حد پریشانی میں ہیں, ہمارے کاروبار پر اتنی پریشانی ہے جس کو ہم بتا نہیں سکتے. جتنے آپ لوگ بیٹھے ہو نا ہر ایک پر کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوگی, پریشانی کے باہر کوئی نہیں رہتا. ان کا ملک کمشنر دودھ کا جو بڑا ہے وہ بھاؤ بڑھا کے نہیں دیتا, اور بھینس کا چارہ دانا سب مہنگا ہو چکا, جن بھاؤ نہیں بڑھاتا. ہم ایمان والوں کے اس کاروبار کو ٹھپ کرنا چاہتا ہے, جن کا کاروبار ٹھپ ہو جائے. ہم بڑے پریشان ہیں, لیکن جب تم آئے ہو تو ہم تم کو اپنے لڑکے دیتے ہیں, ہمارے لڑکوں کو لے جاؤ. میں نے کہا بھائی دیکھو اینٹ کی جگہ روڑا نہیں لیں گے, میں تو تم کو لوں گا. کیا موڑی صاحب ہمارے لڑکے جو ہیں وہ پانچ پانچ سات سات بچوں کے باپ ہیں, اور بعد میں ان میں دادا بھی بن گئے, تو چھوٹے بچے نہیں دے رہے تمہیں. میں نے کہا پانچ سات بچوں کے باپ ہیں لیکن تمہارے بھی بیٹے ہیں, تمہارے بھی بیٹے ہی ہیں نا, میں خود آیا تو تم کو لوں گا. اگر میں اپنے بیٹے کو بھیجتا تو تم اپنے بیٹے کو میرے بیٹے کے حوالے کر دیتے, یہ میں تو خود آیا ہوں. اخلاقی دباؤ ڈالا, وہ میں نے کہا نا وہ اخلاق کی چاشنی اور کبھی گولی اتر جاتا اندر, تیار ہو گئے 16 آدمی اور چل دیے. پانی کے جہاز میں ہم لوگ بیٹھے اور بحرین میں اترے. پانی کے جہاز میں ذرا چکر وکر بہت آیا, اور سیٹھیے لوگ تھے تو ان کو بےچاروں کو بڑی پریشانی ہو گئی, کبھی ایسا سفر کیا نہیں تھا انہوں نے. اب بحرین سے پھر ہمیں زہران تک جانا کشتی میں بیٹھ کر, اور زہران سے پھر بس کے اندر جانا مکہ مکرمہ تک, یہ سفر تھا ہمارا. انہوں نے کہا ہمارے بس میں نہیں, ہم تو بحرین سے ہوائی جیسے جائیں گے وہاں پر جدے تک. تو ہم نے بھی نرمی کر دی, زیادہ ٹائٹ رہنا ٹھیک نہیں, تھوڑا ڈھیلا بھی معاملہ رکھنا چاہیے. تھوڑا ڈھیلا معاملہ رکھنے سے زیادہ آدمی کام والا بنتا ہے. میں نے کہا اچھی بات ہے, پھر ایک جماعت خشکی سے جائے گی اور ایک جماعت ہوائی جہاز سے جائے گی, دو جماعتیں بن گئی. اب وہ لوگ میرے کو یوں کہیں کہ تم کو تو ہمارے ساتھ ہوائی جہاز میں چلنا پڑے گا, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, اب ہم کیسے کہیں گے چلیں گے, سفر کے اندر پیسے کہاں سے لانا, ہم تو یہ خشکی کے راستے سے جتنا خرچ تھا وہ لے کر ہم چلے تھے ایک چلے کا. میں نے کہا بھائی دیکھو ہم لوگ یہاں سے آئیں گے, تم ہوائی جہاز سے اڑ جاؤ گے, یہاں سے ہم ٹیلی فون کر دیں گے تم کو اتارنے والے آ جائیں گے. تو نہیں, ہم تو تمہارے ہی ساتھ چلیں گے. پھر ہمارے ایک ساتھی تھے جو میرے ساتھ اسکول کے پڑھے ہوئے تھے بمبئی میں, ابھی زندہ بھی ہیں, ان کے بیٹے کا تو انتقال ہوا لیکن وہ زندہ ہے. وہ میرے پاس آئے تنہائی میں اور میرے کو ٹکٹ پیش کیا, وہ 300 روپے کا ٹکٹ بنتا تھا ہوائی جہاز کا, ٹکٹ میرے کو پیش کیا. بڑے سب ٹکٹ میری طرف سے ہدیہ لے لو. میں نے ان سے یوں کہا کہ میں ہدیے کے طور پر تو لوں گا نہیں, قرضے کے طور پر لوں گا, بمبئی جا کے پیسے واپس کر دوں گا. ان کا میں تمہارا ساتھی ہوں, میرا ہدیہ لینے میں کیا حرج ہے, میرے حرج یہ ہے کہ تم نے دیکھا کہ پھنس گیا تو چلو اس کو دے دو تو جھک مار کے لے گا. بہت کوشش کی میں نے کہا بھائی وعدہ کرو. ان کا اچھا وعدہ, میں بمبئی جا کے لے لوں گا. دے دی ہم بمبئی پہنچ کر. ہم ہوائی جہاز سے ان کے ساتھ اتر گئے جدہ. ایک چلا گزرا, مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے خوب چلا گزروایا, خوب زوردار تقریریں مولانا کی, ایمان کی بھری ہوئی, کہیں سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کرتا ہے. خوب چاروں طرف کام کیا, مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں, جدہ میں, وہ ساری تقریریں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں. کیونکہ ہمارا حافظہ اتنا امام بخاری جیسا نہیں ہے تو اس میں ہم لکھ لیا کرتے ہیں. لوگوں نے ہمیں لکھنے کو منع بھی کر دیا تھا, بعض ہمارے پرانے کام ہوئے کہ قلم بند کرو, قلم بند مت کرو. ہم رک گئے لیکن ہم پھر بیان نہیں کر سکتے تھے. مولانا اسلام ہم تو میں نے پوچھا میں حضرت کیا کروں, کوئی تو کہتا لکھو, کوئی کہتا مت لکھو, میں پریشان ہوں. میرا حافظہ اتنا طاقت والا نہیں جو آپ کی باتوں کو میں بیان کر سکوں بغیر لکھے. مولانا اسلام رحمت اللہ نے فرمایا مجھے ضرور لکھو. پھر ہم نے لکھنا شروع کر دیا. اور مولانا نے بھی بڑا اہتمام کیا لکھوانے کا. یہی اسی ملک کے اندر کوئی بڑے بڑے ملک کے جمع ہو رہے تھے تو اس میں ہمارے قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ آدمی زیادہ نہ ہو, ان کا کوئی ہو کہ نہ ہو, محمد عمر تو ہوگا, باقی کسی کو لینا ہو لو, میں لینا ہو مت لو. اس کے اندر بھی ہمیں شریک فرمایا. راول پنڈی میں بیان ہو رہا تھا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا, وہ باتیں جو فرما رہے تھے وہ میں 150 مرتبہ دیکھ چکا تھا تو میں نے قلم روک دیا. مولانا یوسف صاحب کی نظر پڑ گئی, فرمایا لکھتے کیوں نہیں. اب وہاں بے ادبی ہے یہ کہنا کہ 150 مرتبہ لکھ چکا ہوں. ہم نے لکھنا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر میں نے کوئی بیان نہیں چھوڑا, چاہے کتنی مرتبہ کیا ہو انہوں نے, برابر میں لکھتا رہا. مولانا نے اتنا لکھوانے کا اہتمام کیا کہ جس وقت نظام الدین کے اندر ہم تھے سفر سے پہلے, تو ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تو نماز فجر کی پڑھ کے استنجے ہو چلا گیا تھا. تو مولانا یوسف صاحب نے بیان شروع نہیں کیا, تو آ کے بیٹھا تب بیان شروع کیا. یہ مولانا کے انتقال کے 20 سال کے بعد مجھے معلوم ہوا. اتنا اہتمام کیا مولانا یوسف صاحب نے لکھوانے کا. ان کا بیان ان کی زندگی میں ایک مرتبہ دیکھنے کی میرے کو فرصت نہیں ملی, اتنی مشہوری. لیکن ان کے انتقال کے بعد پھر فجر کا بیان ہمارے حوالے ہوا, اور اس طرح ہوا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب دونوں نے مجھے کہا کہ فجر کا بیان تجھے کرنا ہے. میں بیٹھ گیا بیان کر دیا. وہی کافی رات کو دیکھتا تھا اور پھر صبح بیان کرتا تھا, رات کو دیکھی صبح بیان کر دی, اور لوگوں کے تانے بھی سنے. رٹو توتا رٹو توتا, رٹی رٹائی کہہ رہا رٹو توتا. تو کچھ بھی کرو سننی تو پڑے گی, تو سننے کی تو عادت ڈالنی چاہیے. اگر کوئی بات صحیح کہہ رہا تو لے لو, اور اگر غلط کہہ رہا تو جھیل لو. سمجھے ایسا ہو تو سمجھا دو, الجھ جاوے ایسا ہو تو چپ رہو. سب سے بڑی چپ, چپ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اگر سمجھے ایسا ہو تو سمجھا دیا جائے تنہائی میں, اور جگہ جی سمجھانے جاؤ گا پھر یوں کہے گا, پھر ہم یوں کہیں گے, میں پڑے رہو بحث کے اندر, تو ایسے موقع پہ چپ. مولانا شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ 7 دن تک مراقبہ کر کے پورے بیان میں بیٹھے, 7 دن پورے بیان میں. پھر انہوں نے سہارنپور جانا تھا تو مولانا انعام الحسن صاحب سے فرما گئے کہ تمہیں بیان میں پورے میں بیٹھنا ہے. سات دن مولانا انعام صاحب بھی بیٹھے, شیخ الحدیث صاحب چلے گئے, مولانا انعام صاحب بیٹھتے رہے دو مہینے تک برابر بیٹھے. پھر شیخ الحدیث صاحب تشریف لائے, بیان میں تین دن تک بیٹھے مراقبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر. اس کے بعد پھر حضرت مولانا انعام حسن صاحب سے یوں کہا کہ بات جو ہے وہ اللہ کے فضل سے چل پڑی, اب تمہارے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر مولانا انعام حسن صاحب نے بیٹھنا پھر بند کر دیا. میرے محترم دوستو, مکہ مدینہ جدہ خوب زوردار بیان مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے کی اور ہم نے وہ سارے بیانات لکھ دیے. اب جانے کا وقت آیا ہندوستان واپسی کا, تو وہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر ایک مدرسہ سولتیہ ہے, آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا اس کا. اس کے اندر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا زوردار بیان ہوا اور سارے یہ ہم 200-300 آدمی تھے وہاں جمع تھے, یہی سارے جو عمر میں جو آئے ہوئے, زور سے بیان کر کے یوں کہا, چلا تو تم لوگوں نے یہاں دے دیا, دو چلے کسی اور ملک میں دے دو. اب وہ سارے ایسے تھے کہ جن کی جیبیں جواب دے چکی تھی, سب خرچہ اتنا ہی لائے تھے. تیر مولانا یوسف گرم تو اسے نہیں دیکھتے تھے, وہ تو اسے دیکھتے تھے کہ کرنے والا اللہ ہے, غیر سے کچھ نہیں ہوتا. ان کے یقین پر تذکرے ہوتی تھی. یہ لوگوں نے نام لکھوانے شروع کر دی, جو سامان امن خریدا ہوگا بیچ دیں گے یا قرض لے لیں گے جو کچھ بھی. اگر میں آرے ملک کالونی والوں کی تذکر میں لگا ہوا تھا کہ تم لوگ دو چیلے بھرا دو, وہ لوگ کہہ رہے مر صاحب تار پر تار, فون پر فون آ رہے ہیں ہم پر, اور ملک کمشنر بہت پریشان کر رہا ہے, ہمارے لڑکے خوشامد کر رہے تھے جلدی آ جاؤ ابا جان, 40 دن پورے ہو گئے ابا کے وقت آ جاؤ, سارا کاروبار اجڑنے کے قریب ہو رہا ہے ظاہری اسباب میں, اور بیت اللہ سے دعا کر کے آؤ. اب میں ان کے پیچھے پڑ گیا, میں نے کہا دو چیلے تو تمہیں بڑھا نہیں ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے کہہ رہے. ان کا مولوی صاحب, میں نے کہا دیکھو اللہ کی مدد بھی تو کوئی چیز ہے, مدد ایسی موقع پر آتی ہے, ایسا نہیں کہ بالکل خالی ہوا. تمہارے بچے بھی ہیں سمجھدار ہیں, وہ کرتے رہیں گے, اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. انہوں نے بھی دو دو چلے بڑھا دیے. میں زور کی تذکرے کر رہا تھا اور کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا, میں پیچھے مڑ کے دیکھا ہی کس کی ماں نے دودھ پلایا جو میرے چلے کا تین چلا کرا بھی. جب مولانا یسو صاحب نے چلا طے کیا ہے تو کون مرد ہے جو میرا تین چلا کرا دے بھی. ہم اس میں تھے, لیکن جب پیچھے دے رہے تو خود مولانا یسو صاحب تھے اور مجھ سے میرے بارے میں فرمایا کہ سارے پاکستان کے اور ہندوستان کے سب لوگوں کا مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ تم مصر چلے جاؤ. ہماری بھی پیر تلے کی زمین سرک گئی, جو ہم دوسرے سے کہتے تھے کہ کرنے والا اللہ ہے کرنے والا اللہ ہے, تو جو کہتا ہے کرنے والا اللہ اس پر بھی آتی ہے کہ اب بھی کرنے والا اللہ ہے, یہ ذہن میں ہے کہ نہیں ہے. یہاں اللہ حفاظت کرے, ہم کمزور لوگ ہیں. اب میں بہت پریشان, اگر نہ کہوں تو بوڑھے کے بات کا نہ کہنا بھی اچھا نہیں, اور اگر ہاں کہوں تو جیب خالی تھی. اب میں کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں سکا, میں نے یوں کہہ دیا اچھا میں تیار ہوں. اس کے بعد میں پھر ہم بیت اللہ شریف میں تو گیا اور طواف کیا, اور طواف کر کے بیت اللہ کا پردہ پکڑا. ایک بات تمہیں بتا دوں, جو اللہ بیت اللہ پر دعا قبول کرتا ہے وہ اللہ یہاں پر بھی دعا قبول کرتا ہے, یہ میرا نظریہ ہے, میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے. جیسے مکہ مدینے میں جی لگا کے دعا مانگتا ہوں, میں سچ کہتا ہوں کہ یہاں پر بھی اسی طرح جی لگا کے دعا مانگنی چاہیے. بیت اللہ تو وہی رہ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی رہ گئے, لیکن قرآن جو ہے وہاں بھی تھا، یہاں بھی تھا، اور یہاں پر بھی ہے، ہمارے پاس ہے، اور اللہ ہر جگہ ہے. خوب رو رو کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ چپکے سے کہ میرے پاس 600 ریال ہے نہیں، مصر کا خرچہ 600 ریال کا ہے، تو غیبی انتظام کر، اور ایسا غیبی انتظام کر کہ میرا ہاتھ ہمیشہ یوں رہے، دینے والا ہاتھ رہے، میرا ہاتھ یوں نہ رہے مانگنے والا. خوب اللہ سے مانگنا، یہ کرنے والا تیرے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں. پھر میں وہاں سے حرم سے باہر نکلا تو ایک صاحب آئے، واقعی بڑے تاجر، انہوں نے آ کر مجھ سے یوں کہا کہ مولوی صاحب میں تم کو 600 ریال ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. انہیں ہمارے اس مشورے کو کچھ پتا نہیں، وہ اتنا زیادہ لگے ہوئے بھی نہیں، وہ آئے ہوئے بھی ہیں، ڈرائیونگ اجتماع میں آئے تھے، وہ چلے گئے ہوں گے، انہیں پتا بھی نہیں بالکل. انہوں نے کہا 600 ریال میں تم کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا دیکھو حاجی صاحب، میں 600 ریال کی ضرورت تو ہے، لیکن میں ایک شرط کے ساتھ لوں گا، یہ ریال بطور قرضے کے لوں گا اور میں آپ کو واپس کروں گا. ان کا دیکھو تم نے مانگا نہیں اور تمہارے دل میں اشراف بھی نہیں ہوا، میرے بارے میں تمہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا، اور مجھے پتہ بھی نہیں تمہیں کیا ہے، کیا حرج ہے لینے میں. میں یہ شرط میں واپس کروں گا، یہ قرضے کے طور پر لوں گا. ان کا اچھا لو قرضے کے طور پر، وہ دے لیا ہم نے. اور مصر کا اللہ کے فضل و کرم سے وہی آئے ملک کالونی والوں کا ایک حصہ میرے ساتھ مصر گیا، ایک حصہ حبشہ گیا، ایک حصہ شام گیا، ایک حصہ جیبوٹی گیا، ان کی کئی جماعتوں میں تقسیم ہو گئے وہ لوگ. ہم مصر گئے اور مصر میں ہم نے 2 چیلے اللہ کے فضل و کرم سے گزارے، بہت اچھے گزرے. اب تفصیل ساری سناؤں گا تو وقت بہت لمبا ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں ذرا جلدی تم لوگوں کو چھٹی دے دو، بات لمبی نہ کرو. خیر ہم وہاں پر گئے، 2 چیلے پورے کیے، اور 2 چیلے پورے کر کے پھر ہم واپس آ گئے وہاں پر بمبئی. بمبئی واپس آئے، ہم اپنے دعوت کے کام میں لگ گئے، لیکن مجھے فکر ہوا کہ جن لوگوں کو اتنی قربانی دلوائی تھی ذرا ان کے پاس جانا چاہیے، تو میں ہرے مل کالونی چلا گیا. وہ سب جمع ہو گئے جو ہمارے ساتھ آئے تھے، وہ سب جمع ہو گئے. میں نے کہا میں تو آیا ہوں یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا ہوا، اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ انشاءاللہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ، جو دین کا کام کرتا ہے اللہ سے مدد کرتا ہے، مدد تو اللہ کی آئی ہوگی، لیکن سننا ہی چاہتا ہوں کہ کیسے آئی یا آئی کہ نہیں آئی، کیونکہ بات بتا مدد اللہ دیر سے لاتے، جلدی نہیں لاتے، رلاتے بہت ہیں. خوش نما ید نہ لے شبائے تو، ذوقہ دارم بازاری آئے تو، تیرا رات کا رونا ہم کو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، جب تو رات کا روتا ہے تو ہمیں بہت ہی خوشی ہوتی. تو میں نے پوچھا بھائی مدد آئی، ابھی تک مجاہدہ ہی چل رہا ہے، تو یہ ہمارے سب آ گئی مدد، تو ان کو بتاؤ کیسے آئی. انہوں نے یوں کہا کہ ملک کمشنر نے بھاؤ بڑھایا نہیں، ہمارے لڑکوں نے بہت کہا لیکن اسے نہیں بڑھایا، اور اتنے کہا پھر میں تم سے دودھ نہیں خریدوں گا، میں دوسری جگہ سے خریدوں گا. اس نے طے کر دیا کہ تم سے میں دودھ نہیں خریدوں گا، آنند کی جو ڈیری ہے میں وہاں سے دودھ منگوا کے بمبئی میں بیچوں گا، اور تم سے خریدوں گا نہیں، اور تم بغیر لائسنس کے بیچ نہیں سکتے بمبئی میں. اب اگر دودھ نہ دو تو جانور پورا خراب ہو جائے، اگر دودھ کو دو لو تو وہ کسی کام کا نہیں, بیچ سکتے نہیں, کتنی اچھل ہوئی ہوگی ان بچوں کو. یہ سب خبر ان کے باپ کو آ رہی تھی اور باپ روتے بہت تھے اللہ کے سامنے. اب اس کے بعد اللہ کی شان کہ دودھ موٹر میں آنند سے چلا بمبئی کے لیے اور سور کا سیلاب آیا. نرمدا اور تاپتی وہاں پر ہماری نہریں ہیں, اتنے سور کا سیلاب آیا ہے کہ نہ معلوم کتنے آدمی مر گئے, کتنے گھر اجڑ گئے, کتنی کھیتیاں غارت ہو گئی اور پانی بالکل بھر گیا, ریل موٹر سب کا جانا بند ہو گیا اور کتنا نقصان ہوا. تو وہ موٹریں جو تھی وہ بھی وہیں کھڑی رہ گئی, آ نہیں سکی, ہوائی جیسے لا نہیں سکتے اور پوری بمبئی دودھ سے خالی. اب یہ ملک کمشنر کے گلے کے اندر ٹھنڈا لگا, اب یہ دوڑا ہوا آیا, ان کی اولاد سے بات کی کہ میں نئے بھاؤ بڑھاؤں گا اور تم سے ہی دودھ خریدوں گا. کہ اگر پھنس گیا نا وہ, اب اگر لوگوں کو بمبئی میں دودھ نہ ملے تو ملک کمشنر کو تو سب قتل کر ڈالے کہ دودھ ان کو بیچے نہیں دیتا, تو لا کے دیتا نہیں. اچھی طرح سے جم کے انہوں نے بھاؤ مانگا اور اس نے قبول کیا اور ان کا کاروبار چل پڑا اور خوب نفع ہوا اور اب تک وہ کاروبار ان کا چل رہا ہے اور اب تک وہ لوگ جماعتوں کے اندر جا رہے ہیں. تو دیکھیے, سیلاب کا آنا سینکڑوں ہزاروں کے لیے تو بربادی کا سبب بنا اور ان کے لیے اللہ نے کامیابی کا سبب بنایا. وہ سیلاب ان کے کامیابی کا سبب اللہ نے بنایا. جیسے میں نے کہا تھا جب احد کا پہاڑ ہلا تو آپ کا یہ جھوم رہا ہے اور وہاں پر زمین پھٹی اور زمزم کا پانی نکلا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بنی, تو اس سیلاب میں ان کی زندگی بنی, اللہ نے حفاظت فرمائی. بس یہ واقعہ میں نے بیان کر دیا. اللہ کی مدد قیامت تک برابر آتی رہے گی, لیکن غیب پر یقین کر کے ظاہر کے خلاف اللہ کا جو وعدہ غیبی ہے اس پر یقین کر کے اپنی جی چاہی کے خلاف اللہ کا حکم جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے تو آمن و عمل صالح دونوں باتیں ہو گئی تو پھر اللہ پاک کی مدد آئے گی. اب بولو ہمت کر کے چار چار مہینے کے لیے, چھ چھ مہینے کے لیے, بارہ بارہ مہینے کے لیے, ڈیڑھ ڈیڑھ سال کے لیے, کون کون تیار ہے کھڑے ہو کر اپنا نام لکھوا دے. کھڑے ہو جاؤ نا جو تیار ہو. چار مہینے والے تو گئے, ڈیڑھ سال والے, سال والے, چھ مہینے والے اگر کوئی ہو تو وہ کھڑے ہو جائے. جی آپ تیار ہیں, دو بھیا تیار, ایک سال کے لیے اور بولو کراچی کے, اللہ قبول کرے. اور بولو بھائی, آپ نے لکھوایا, ان کا لکھا بھائی, ایک جماعت چھ مہینے کی ایک جماعت کہہ رہے ہیں.
کہاں سے بھائی, آپ کا نام کیا ہے؟
ماشاء اللہ پوری جماعت تیار ہے. ہاں اور فرما بھائی,
ایک جماعت
محمد طارق صاحب, سات ماہ کی جماعت,
سات ماہ کی جماعت محمد طارق صاحب, کون سی مسجد کی؟ نوشہرہ کی.
کیا نام ہے
میں لکھ رہا ہوں ان کا نام, اور لکھنے والے بھی کھڑے کر دو نا اندر.
شہزاد ڈیرا اسماعیل خان, اندرون ملک ایک سال,
بیرون ملک ایک سال.
جی محمد سعید, ایک سال کہاں سے بھائی؟
اندرون ملک پوری جماعت, راول پنڈی ڈرو سب بیٹھے ہوئے, جانے کی فضا نہ بناؤ, جانے کی فضا بالکل نہ بناؤ.
کہاں سے؟ نام آپ کا؟
بستی والے بولے میوا
محمد دلشاد,
بستی
بھائی بستی والے جو میوات کے احباب ہیں وہ بھی بولے قصبہ سے مدد
انسان دنیا میں جس چیز کو اپنی محنت کا میدان بناتا ہے اس کو اس چیز کی خیر اور اس کو اس چیز کی بھلائیاں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں. جس چیز کو اپنی محنت کا میدان نہیں بناتا اس چیز کا خیر اس چیز کی شر اس چیز کا شر اس چیز کی اچھائی اور برائی وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی. زمین کو محنت کا میدان بناتا ہے تو زمین سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے. دکان کو محنت کا میدان بنا لیتا ہے تو دکان سے ہوتا ہوا نظر آنے لگتا ہے. ملازمت کو محنت کا میدان بناتا ہے تو اس سے ہوتا ہوا نظر آنے لگتا ہے. جہاں اس کی اپنی محنت اس کی اپنے جان و مال کی قربانی جس کام پر لگتی ہے اس کا نفع اس کا نقصان اس پر کھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اصل میں دین کی محنت کے لیے پیدا فرمایا لیکن اس کی محنت نے اس نے اپنی محنت کے میدان اس کے لیے بنا لیے. جس کو جو چیز نظر آئی جس میں فائدہ ہوتا ہے دکھائی دیا دوسروں کا جس میں دیکھا کہ تجارت والے فائدے میں ہیں اس نے تجارت شروع کر دی. جس نے دیکھا زمیندار فائدے میں ہیں اس نے زمینداری شروع کر دی. جس نے دیکھا ملازمین فائدے میں ہیں اس نے ملازمت شروع کر دی. یہ نے دیکھا کہ میرا محنت کا میدان اور میرے لیے کیا چیز متعین کی گئی خدا کی طرف سے کہ میں اپنی محنت کو اس پر لگاؤں اس نے اس پر غور نہیں کیا بلکہ اپنی محنت کے لیے خود ہی میدان طے کر لیا اور اپنی راہ خود ہی طے کر لی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ایک محنت سمت عائدہ فرمائی. وہ اصل سمت کی محنت کا میدان ہے وہ اصل کامیابی والا راستہ ہے. اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سارے کے سارے راستے ناکامی کے ہیں. اس کے علاوہ کے جتنے راستے ہیں سب ناکامی کے ہیں. اب سے پہلے ان راستوں پر چلنے والے سارے کے سارے ناکام ہوئے ان سب کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے اور جو اس راستے پر چل کے کامیاب ہوئے ان کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے. اس وقت بھی دنیا میں ہر ایک انسان سمجھتا ہے جانتا ہے کہ دنیا میں بھی محنت کرنے والے 100% کامیاب نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت کرنے والوں کو 100% کامیاب کیا ہے اور دین کی محنت چھوڑنے والوں کو 100% ناکام کیا ہے. اس لیے میرے عزیز و دوستو اور بزرگو اس کام کو سمجھیں اور اس کام کے تقاضوں کو اوڑھیں اس کام میں اپنی جان و مال کی قربانیوں کو بڑھائیں اس کام میں ہم آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سادہ محنت بہت سادہ لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ شروع سے یہ کام اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے بڑوں کو اس کے لیے ذریعہ بنایا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی کسی خیر میں ذریعہ بن جائے اور وہ خیر اس کے اندر باقی رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہدایت کے لیے ذریعہ بنائے رکھے. یہ بہت بڑی بات ہے ورنہ اگر انسان ہدایت کے لیے ذریعہ نہ بنے تو بہت خطرے میں ہے کہ گمراہی کے لیے ذریعہ بنے. اس لیے کہ اس کے اندر استعداد ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے. یہ اس قوت کا اس استعداد کا صحیح استعمال کرے گا اپنی محنت کو فنا ہونے والی چیزوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے پر اور اس بات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر اپنے آپ کو لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی استعدادوں کو اس راستے استعمال فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو سارے عالم کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنائیں گے. اس نے اگر اپنی محنت کو اور اپنی قوت کو خدا تعالیٰ کے یہاں سے جو یہ نعمت لے کر آیا ہے اس کو اگر اس نے اس کا صحیح استعمال نہ کیا تو یہ تھوڑا سا وقت ہے دنیا کا جس میں آخرت کو بنانا ہے, یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا, اور یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا تو دوبارہ واپس نہیں آئے گا. وہاں جا کے یہ آخرت میں تمنا کرے گا کہ کاش مجھے واپس بھیجے جائے اعمال صالحہ, کہ وہاں جا کے میں اچھا اعمال کر لوں. اس لیے میرے عزیز دوستو بہت بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے اس طرح ذریعہ بنائے رکھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلوں کو ذریعہ بنایا, اور وہ ذریعہ بنے جیسا میاں جی مہراب صاحب نے فرمایا محض ماننے پر, کہ جس طرح کہا جس وقت کہا جو تقاضا دعوت کا آیا اس پر فوراً کھڑے ہو گئے, یہ نہیں سوچا کیا کہا جا رہا ہے, یہ نہیں سوچا کہ اب کرنا ہے یا جو ہے پھر کرنا ہے, بلکہ جس وقت کا جو تقاضا آیا اس تقاضے کو فی الوقت اوڑ لیا. کہ ابتدائی لوگ بات سنا کرتے مالیا صاحب کی اور علماء کی سمجھ میں نہیں آتی تھی, تو ایک عالم نے پوچھا ایک میں اسے کہ بھائی تو بتا تو کیا سمجھا, میرے تو کچھ سمجھ میں آئے نہیں. تو اس نے کہا کہ میں تو یہ سمجھا کہ یہ مولانا یہ کہہ رہے کہ بھائی تو اپنی ساری زندگی کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے فارغ کر لیں. تو کہا بھائی تو سمجھا, میں نہیں سمجھ سکا اس بات. اور یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے آدمی کے جب وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے کام کے اور کسی چیز کے فائدے کو سمجھ لیتا ہے. جب تک آدمی کسی کے فائدے کو نہیں سمجھتا اس وقت تک اپنی جان و مال کو اس پر نہیں لگاتا. آدمی کی جان و مال اس کی محنت اس کام پر لگتی ہے جس کام کا فائدہ اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی آدمی کیا کرتا ہے, محنت کرتا ہے, مشورے کرتا ہے کہ میں کس کام میں اپنے آپ کو لگاؤں, جس چیز کا فائدہ اس کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے, اس پر اپنی محنت کو لگا دیتا ہے, اور ایک وقت تک اپنے آپ کو قربانیوں کے ساتھ چلاتا رہتا ہے, اور جب اس کا فائدہ نظر آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو اس کام کے حوالے کر دیتا ہے. اسی طرح میرے عزیز دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ محنت فرمائی, جتنی قربانی دیں گے جتنے اس کام میں آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کام کی حقیقت کو ہم پر کھولے گا. اور وقت ہاتھ سے گزر گیا تو وقت تو گزرتا چلا جا رہا ہے, بہت سے ایسے ہیں دنیا میں جو دنیا سے زندگی گزار کر چلے گئے, بہت سے ایسے ہیں دنیا میں زندگی بنا کر چلے گئے. یہی وقت ہے زندگی گزارنے کا بھی, یہی وقت ہے زندگی بنانے کا بھی. تو یہ تھوڑے سے وقت میں زندگی کو بنا لے گا, کوشش کر لے گا, اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی نعمتوں میں اس کو رکھیں گے جو اس کو زندگی گزار کر جانے کو اصل قرار دے گا. تو زندگی تو جان کر کے گزار کر جا رہے ہیں, تو میرے عزیز دوست زندگی گزار کر جانا تو کمال نہیں ہے. زندگی تو حیوانات بھی گزار کر جا رہے ہیں اور غیر مسلم زندگی گزار کر جا رہا ہے, لیکن مسلمان کا کمال انسان کا کمال تو زندگی بنا کر جانا ہے. اس طرح حیوانات کے لیے کوئی آئندہ وعدے نہیں اور مسلمان کے علاوہ کے لیے کوئی وعدے نہیں اور کوئی نعمت نہیں. تمہیں زندگی گزار کر جانا تو یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان خانے کا وعدہ نہیں ہے, بلکہ زندگی جو ہے بنا کر جانا اللہ تعالیٰ کے مہمان خانے کا وعدہ. اور زندگی محنت گزار کر جانا کہ آدمی اسی محنت میں لگا رہے کہ میری چار دن کی دنیا کی زندگی بن جائے اور آخرت کی فکر نہ کرے, تو میرے بھائی یہ کوئی بھلا آدمی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک محنت عطا فرمائی ہے, اس محنت کو میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے تم سے پہلوں کو ذریعہ بنایا, اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو بھی اس کام کی حقیقت عطا فرما دے اور اس کام کے ساتھ ہمیں طالب بن کے اس کام میں ہمیں لگا دے، اس کام میں ہمیں آگے بڑھنے والا بنا دے، اس کام میں کہ قربانی پر آدمی آگے بڑھتا ہے اور ماننے پر آگے بڑھتا ہے، اپنے آپ کو حوالے کر دے اور اپنی استعداد کو اپنی جان و مال کو حوالے کر دے. جتنا آدمی اپنے آپ کو اس کام میں تابع بنا کر اپنے آپ کو چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کام کی حقیقت کو کھولتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام کے فائدے اس پر کھولتا ہے، اور جس کا فائدہ کھلتا ہے اس میں آدمی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو بڑی بات ہے یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے داعی بن جائیں. انسان دنیا میں دو ہاتھ سے خالی نہیں ہے، یہ داعی ہوگا یا مدعو ہوگا، یا کوئی اس کو دعوت دے رہا ہوگا یا یہ کسی کو دعوت دے رہا ہوگا. تو اگر ہم اللہ کو اس کے رسول کی طرف دعوت دینے والے بن گئے کہ ایک آدمی کو کھانے پہ ایک وقت میں آپ نے بھی مدعو کر لیا، میں نے بھی مدعو کر لیا، میں نے بھی اس کو بلا لیا، آپ نے بھی اس کو بلا لیا، تو وہ ایک وقت میں تو ایک ہی دعوت قبول کی جاتی ہے، ایک وقت میں دو دعوتیں قبول نہیں کی جاتی. تو جو آدمی اللہ کو اس کے رسول کی طرف دعوت دے گا، تو ہر انسان اللہ کو اس کے رسول کی طرف مدعو ہو جائے گا، اور جب ہر ایک اللہ کو اس کے رسول کی طرف مدعو ہو جائے گا تو دوسروں کی دعوت سے بچ جائے گا، ورنہ دعوت تو ہر ایک دے رہا ہے. جب تو ہم تو حق کی دعوت اور خیر کی طرف دعوت کچھ وقت کے لیے دیتے ہیں اور کچھ وقت نہیں دیتے، اور باطل کی دعوت ہمیشہ ہے ہر وقت سے. اس لیے میرا یہ دوست ہم اپنی محنت کو بڑھائیں، ہم اپنی قربانیوں کو بڑھائیں اور اس کام میں آگے بڑھیں، چار چار مہینے، سات سات مہینے، سال ڈیڑھ سال، اس لیے کہ دنیا کی جتنی محنت ہم کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، ہمارے بیوی بچوں کی ساری خواہشات پوری ہو رہی. جس چیز پر ہم نے اپنی محنت کو بھی نہیں لگایا اس چیز وہ چیز ہمارے اندر نہیں آ رہی. اس لیے اپنے آپ کو جو جماعت میں جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان پہ اس کام کی حقیقت کو کھول دے. جو جانے والے ہیں وہ اپنے آپ کو پابند بنا کر، جو اعمال بتلائے گئے ہیں ان اعمال کو اپنے آپ کو پابند بنا کر چلتے رہے. جنہوں نے بھی راضی نہیں کیے اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے انہیں تیار کرے، اور وہ تو اپنی ذات سے تیار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان کی رکاوٹوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ آسان فرمائے، وہ بھی اپنے آپ کو بہت جلد فارغ کریں. جتنا اپنے آپ کو جلد فارغ کر لے گا، جتنا یعنی جیسا حالات میں قدم اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ حالات کو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات کو لاتے ہیں اچھے اور برے. جو آدمی اپنے آپ کو یعنی حالات سے متاثر کر لیتا ہے وہ آگے نہیں بڑھتا. تاجر پہ حالات آتے رہتے ہیں لیکن اپنے کام میں لگا رہتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی تاجر حالات کے آنے سے تجارت کو چھوڑ دے، وہ تو اتنا حال اس کی تجارت پر آتا ہے اپنی محنت کو اور بڑھا دیتا ہے. اس لیے حالات سے متاثر ہو کر خدا کے دین کی محنت کو چھوڑنا مزید حالات کو دعوت دینا ہے. اس لیے اپنی محنت کو بڑھانا ہے، دین کی محنت کو، اور جو حال آ رہا ہے دنیا کے اعتبار سے یعنی اس کو یقین کرو کہ یہ حال، یہ مصیبت اسلام کی محنت سے دور ہوگی. نکلنے کے زمانے میں اپنی تسبیحات کا اہتمام، خوب خدا کی دین کی دعوت، خود جو ہے لوگوں کو دعوت دو، خوب خدا سے مانگو اور خوب جم کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو، فضائل کی باتوں کو سنیں گے، ہمارے اندر اعمال کا شوق پیدا ہوگا. تجارت کے حلقے لگے ہوئے ہیں، زراعت کے حلقے لگے ہوئے ہیں، کاشتکاریوں سے مذاکرے ہو رہے ہیں، چیزوں کو بڑھانے کے اور ان کا بنانے کی محنت ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا فکر اس کے اعتبار سے بڑھ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہتر سے بہتر چیزیں تیار ہو رہی ہیں، اچھی سے اچھی جو ہے طریقے سے ہماری ضرورت، ہماری خواہش پوری ہو رہی ہے. لیکن جب ہم فضائل کی تعلیم میں بیٹھیں گے، فضائل کے حلقوں میں بیٹھیں گے، فضائل کو سنیں گے، اعمال کی رغبت ہمارے اندر پیدا ہوگی، اعمال کا شوق پیدا ہوگا. اس وقت دنیا میں ایک چیز کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس چیز کے کا دھیان اور اس چیز کی محبت اور اس چیز سے اپنی ضرورت کے پورا ہونے کا یقین ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے. لیکن اگر ہم فضائل کی تعلیم اور فضائل جو ہے اعمال کے فضائل کو سنیں گے اور سنائیں گے اور اس کا آپس سے مذاکرہ کریں گے تو جنت کی نعمتوں کا اور جہنم کی ہلاکیوں کا ہمارے اندر یقین پیدا ہوگا, وہ ہمارے دل میں بیٹھے گا, اس سے ہمارے اندر اعمال کی رغبت پیدا ہوگی, اعمال جو ہے اعمال کے کرنے کی طرف شوق پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر چلنے والا بنائے, اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے داعی بنا دے, اللہ تعالی ہماری زندگی کے ہماری زندگی کا مقصد اس کام کو بنا دے, ہمیں اس کام میں آگے بڑھنے والا بنا دے. اور اگر بھائی نہ کیا اور یہی سوچتے رہے کہ ہم نہیں جب کر لیں گے اور جب نہیں پھر کر لیں گے تو بھائی وقت ہاتھ سے گزر جائے گا, وقت ہاتھ سے گزر جائے گا تو پھر پہچانے سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات اس کے لیے تیار ہیں, سب تیار ہیں انشاءاللہ بھائی, یعنی اپنے آپ کو اپنے اوپر تقاضے لو مرکز سے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت میں عطا فرمائی, اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی, وہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس نعمت کی ناشکری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی بڑا عذاب ہوتا ہے. اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے. جنہوں نے اس کام کو انجام لیا ہے اور کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے سارے عالم ان کو ذریعہ بنایا ہے, اور ملکوں میں اور یعنی سارے عالم میں جماعتیں پھری ہیں. اور الحمدللہ وہ لوگ جنہوں نے اس بات کو لیا, جنہوں نے نہیں لیا یعنی ہم تو اپنے یہاں بھی دیکھ رہے کہ جنہوں نے نہیں لیا وہ اب تک بیٹھے رہے, کوئی نہ کوئی بہانہ, کوئی نہ کوئی بات, اپنے آپ کو بالکل یعنی اپنے ذہن کو فارغ کر لو اس کام کے لیے, ادھر ادھر کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. جتنا اپنے آپ کو اس کام میں آگے بڑھاؤ گے, جتنا اس کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھو گے, ادھر ادھر کی باتوں سے محفوظ رہو گے, اور جتنا اس کام میں سے سستی ہوگی اور جتنا جو ہے دوسری محنتوں میں اپنے آپ کو لگاؤ گے ذہن منتشر رہے گا. اور میواد تو خاص طور سے بات ہے میواد کے لیے کہ میواد تو اس کام کے علاوہ ترقی کر ہی نہیں سکتی, اصل تو ساری امت ہے کہ ساری امت کے لیے یہ کام ہے, لیکن میواد تو اس کام سے بغیر ترقی کی اس کی تو ابتدا سے کام سے ہوئی. میواد کے حال سے تو آپ حضرات خوب واقف, اللہ تعالی نے کتنا بڑا فضل فرمایا, کتنا بڑا کرم فرمایا, جمالی صاحب کا رخ آپ حضرات کی طرف ہو گیا, ورنہ دہلی سے لگے ہوئے اور بہت سے علاقے تھے. لیکن بھائی اس نعمت کو جو جتنا نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو انعام ملتے ہیں, ایک اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ان لوگوں میں باقی رکھتا ہے جو اس کی قدر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس نعمت کو انہیں لوگوں میں باقی رکھتا ہے. ورنہ یہ کام دے جائے سب بات درج کر دوں تم بہنا میواد کے اوپر یہ کام موقوف ہے نہ میرے ذات کا موقوف, کام کہاں سے چلا تھا کہاں پہنچ گیا, کسان یعنی میں تو اپنے یہاں کے میواد کی بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں میواد اور علاقوں کے اعتبار سے کام میں پیچھے ہے, اور صبح آگے بڑھ گئے کام میں کہ انہوں نے اس محنت کو لے لیا. جو ذریعہ بنتا ہے وہ تو آگے رہتا ہے قربانیوں میں. آپ حضرات یعنی جہاں بھی ہو دنیا کے کسی کونے میں ہو, آپ حضرات پر تو ذمہ داری یعنی اولین ہونے کے اعتبار سے ہے, اس لیے جتنی اپنی قربانیوں کو قربانی بڑھاؤ گے اتنا کام میں آگے بڑھو گے, ورنہ دوسرے نہیں اڑیں گے, واقعی نہیں اڑے لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کام کی حقیقت عطا فرما دے اور اس کام کے لیے ہمیں فارغ کر دے. یہ تو سب طے کر لیں انشاءاللہ کہ پانچ وقت کی نماز تو با جماعت کوئی نہیں چھوڑے گا, یعنی یہ بات تو مسلمان ہر مسلمان کے طے کرنے کی کیا وہ اس کے لیے ہے ہی, وہ تو اس کے علاوہ تصور ہی نہیں کر سکتا. اور مہینے کے تین دن پابندی کے ساتھ ہفتے کی دو گشت اور دو تعلیمیں، ایک اپنے گھر کی اور ایک جو ہے مسجد کی، اور مسجد کے لیے ڈھائی گھنٹے، اور روزانہ کے فکر کے لیے آپس میں بیٹھ کے سوچنا اور جڑنا اس کے لیے، بس سال کا کم سے کم، کم سے کم سال کا چلا، ورنہ سال کے چار 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 مہینے کی یعنی عادت ڈال لو، ورنہ سال کے چلے تو کہیں جائے نہیں. جس کام کے لیے آج بیٹھتا ہے، سوچتا ہے، محنت جو ہے اسے فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر وہ کام کھول دیتا ہے. اس لیے یعنی کوشش کرو روزانہ ڈھائی گھنٹے کے علاوہ جڑنے کی. ڈھائی گھنٹے مسجد سے باہر محنت کے لیے ہے. جب ہماری مسجد 24 گھنٹے آباد ہوگی تو 24 گھنٹے مسجد میں سنی جانے والی باتیں، 24 گھنٹے مسجد میں اعمال سے جو ہے پیدا ہونے والی جو ہے رحمتیں اور خدا کی طرف سے آنے والی برکتیں، وہ 24 گھنٹے ہمارے گھر میں پہنچیں گی. اب جو 24 گھنٹے جو چیز کارخانے میں تیار ہو رہی ہے، اور جو چیز 24 گھنٹے یعنی بازاروں میں مل رہی ہے، وہ 24 گھنٹے محنت ہونے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پہنچ رہی ہے. کہ دکانیں، بعض دکانیں 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہیں کہ جب چیز کی ضرورت ہو رہی ہو، بعض کارخانے 24 گھنٹے چل رہے ہیں کہ جو روشنی ہمارے گھروں میں نظر آ رہی ہے، یہ اس واسطے 24 گھنٹے روشنی ہے کہ 24 گھنٹے بجلی کا کارخانہ چل رہا ہے. بعض علیہ السلام کی مسجد نبوی وہ 24 گھنٹے آباد تھی، اس واسطے 24 گھنٹے انوارات گھروں میں پہنچ رہے تھے. اور وہ انوارات کون سے پہنچ رہے تھے؟ کیونکہ وہ انوارات پہنچ رہے تھے جس سے آدمی کو صحیح اور غلط نظر آتا ہے. ابھی جو ہمارے گھر میں وہ روشنی پہنچ رہی جس سے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، کیونکہ یہ روشنی بھی مخلوق ہے اور وہ چیزیں بھی مخلوق ہیں، مخلوق سے مخلوق نظر آتی ہے. جب ہم اپنے آپ کو مسجد کے تابع کریں گے اور مسجد کی آبادی کی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نور عطا فرما دے گا جس نور سے ہمیں ہمیشہ کا نقصان اور ہمیشہ کا فائدہ نظر آئے گا. تو اس کے لیے سب تمام اعضاء تیار ہیں. اللہ تعالیٰ
ماں بعد، میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسان کو اس دنیا کے اندر تھوڑے دنوں کے لیے بھیجا ہے. جو دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، اسے ایک نہ ایک دن دنیا سے سفر کرنا ہے. مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے اس کا مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے، اس کا مدار اس دنیا کے زندگی پر ہے. آدمی اگر اپنے آپ کو اچھے اعمال کر کے لے جاتا ہے، اپنے آپ کو انسان بنا کر لے جاتا ہے، اپنے آپ کو بھلا بنا کر جاتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جنت کا ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ راحت آرام کا ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ چین اور سکون کا ٹھکانہ ہے. اور اگر آدمی اپنی دنیا کی زندگی کو غفلت کے اندر گزار دیتا ہے، لاپرواہی کے اندر گزار دیتا ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارتا ہے، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے منہ موڑ کر زندگی گزارتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کا ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ پریشانیوں کا اور بے چینیوں کا ٹھکانہ ہے. اس لیے دنیا کی زندگی بہت کانٹے کی زندگی ہے. آدمی اس کے اندر یہ اپنے لیے بوتا ہے یا اپنے لیے اس کے اندر کانٹے بناتا ہے. اگر آدمی اس کے اندر اپنے لیے پھل بوتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ملتا ہے، اور اگر آدمی اس کے اندر اپنے لیے کانٹے بوتا ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ اس کو پریشانی ہونی پڑتی ہے. اس لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو محنت کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے. اور قیمتی بنانا کیا ہے؟ قیمتی بنانا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مطابق، نبی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق لے کر چلنا ہے. آدمی اگر اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مطابق لے کر چلتا ہے تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے, اور اگر اللہ کے حکموں سے غافل ہو کر چلتا ہے تو پھر دنیا کے اندر بھی اس کی پریشانی ہے اور آخرت کی خبر خدا جانے کہ وہاں اس پر کیا بیتے گی. اور کرنے کا زمانہ یہی زمانہ ہے جو ہم پر گزر رہا ہے, جو ہم پر بیت رہا ہے. اگر ہم کر لیں گے تو پائیں گے, نہیں کریں گے تو بھائی کسی کا کچھ نہیں, اپنا ہی نقصان ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے, ہر ایک کو اپنے جے کا حساب دینا ہے. کون جیسا کر کے جاوے گا اس کا نتیجہ ویسا ہی اس پر ملے گا. اچھا کر کے جاوے گا تو اچھا نتیجہ ملے گا, برا کر کے جاوے گا تو اس کا خمیازہ خود ہی بھگتنا پڑے گا. ہر ایک کی اپنی اپنی کرنی ہے, اپنی اپنی بھرنی ہے. آخرت کے اندر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. باپ بیٹے کے, بیٹا باپ کے, بھائی بھائی کے, میاں بیوی کے, بیوی میاں کے, کوئی کسی کا کام نہیں دے گا. وہاں تو جیسے انسان کے اعمال ہوں گے, جیسے انسان کے اخلاق ہوں گے, جیسے انسان کا کردار ہوگا, جیسا اس نے اپنے ساتھ کیا ہوگا ویسا ہی اس کا نتیجہ مرتب ہوگا. اس لیے میرے عزیزوں, دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, یہ دنیا کی زندگی جو ہم پر گزر رہی ہے, ہمیں اپنی اس کی قیمت کو پہچاننا ہے, اس کی قدر کرنی ہے, تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بھی بنے. اور قدر کیا ہے کہ اپنے آپ کو انعامات کے اندر لگانا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مطابق لے کر چلنا ہے. اعمال کیا ہے؟ اعمال یہ ہے نمازوں کا پڑھنا, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں, نمازوں کو صحیح صحیح یاد کرنے, ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز کے اندر کوئی کمی رہ جائے, کوئی خامی رہ جائے. تعلیم کے اندر جم کر بیٹھے تاکہ ہمیں عملوں کی قیمت معلوم ہو, عملوں کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے. جب تک آدمی کو کسی چیز کی قیمت معلوم نہیں ہوتی, اس وقت تک اس کا شوق, اس کی رغبت دل کے اندر نہیں ہوتی. یہ شوق ایسی چیز ہے جو آدمی کو عمل پر ڈال دیتی ہے. اگر ہم تعلیم کے اندر جم کر بیٹھیں گے, اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سنیں گے, تو ہمارے اندر ایک رغبت پیدا ہوگی, ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا اور ایک شوق پیدا ہوگا. پھر وہ شوق کی وجہ سے اس عمل کا کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. تسبیحات کا اہتمام کریں, کم سے کم 3 تسبیح, تیسرا کلمہ, درود شریف, استغفار, ان 3 تسبیحات کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے اندر اللہ جل شانہ ہمن والو کا دھیان پیدا ہو جائے. آدمی کے دل میں جب اللہ کا دھیان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر برائیوں سے بچنا آسان ہوتا ہے اور بھلائیوں کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تعلیم ہے, ذکر ہے, نمازوں کا پڑھنا ہے, قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام ہو. کشتوں کو کریں اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے محلے میں, ہماری بستی میں, ہمارے ماحول میں کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے. بے نمازی کی نفوست نماز پڑھنے والوں پر بھی آتی ہے, اس لیے کوشش کریں اس بات کی کہ ہمارے اطراف میں, ہمارے محلے میں, ہمارے ماحول میں کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے. جو جماعت میں جانے والے ہیں وہ تو انشاءاللہ ان عملوں کو کریں گے, جو واپس جانے والے ہیں وہ یہ نہ سوچ کر جائیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں, ہمارا کام نمٹ گیا, اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں بھائی, واپس جا کر اپنے مقامی کام کو اہتمام سے کرتے رہیں, اپنی مسجد وار جماعت کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں, اپنے مقامی کام کو اہتمام سے کرتے رہیں. جتنا مقامی کام کو اہتمام سے کریں گے اتنا ہمارا ماحول, دینی ماحول بنے گا, اتنی ہماری فضا, ایمانی فضا بنے گی. جب ہمارے ماحول کے اندر دینداری آئے گی تو اللہ جل شانہ دنیا کی پریشانیاں بھی دور فرمائیں گے اور آخرت کی پریشانیاں بھی دور فرمائیں گے. اور اگر ہمارا ماحول بے دینی کا رہا, ہمارے ماحول کے اندر برائیاں پھیلتی رہی, تو جتنی پریشانیاں آج انسانوں کے اندر آئی ہوئی ہیں اس سے زیادہ پریشانی اور اصل پریشانی آخرت کی پریشانی ہوگی. آخرت کے اندر وہی آدمی کامیاب ہوگا جو اپنے آپ امت کو دیندار بنا کر اللہ کے حکموں کے مطابق رہ کر چلا ہوگا وہ تو کامیاب ہے, اور اگر دنیا کے اندر ہم نے اس کام کو نہیں کیا, اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوشش نہیں کی, تو ہماری دنیا بھی خراب ہوگی, ہماری آخرت بھی خراب ہوگی. اللہ جل شانہ ہم نوالو ہمیں اپنے عملوں کا شوق نصیب فرماوے, ہمیں اپنے عملوں کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرماوے, ہماری زندگی کو دینی زندگی بناوے تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت کا بیڑا بھی پار ہو جائے. مانگو اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها.